الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. تو آج سے ہم انشاءاللہ اپنا جو اوریجنل ٹاپک ہے آداب الصلاۃ کا اس پہ واپس آ جاتے ہیں, اور دو پچھلی دفعہ اور اس سے پہلے سیرت پیغمبر کے حوالے سے کچھ بات کی تھی, اگرچہ کہ اس ٹاپک میں گنجائش تو بہت ہے آگے جانے کی, لیکن یہ کہ کچھ یعنی کہ ربیع الاول کی مناسبت سے بھی اور یعنی اس پوائنٹ آف ویو سے کہ جو مجھے ہمیشہ سے ایک کمی محسوس ہوتی رہی ہے, اور اگر آپ لوگوں نے بھی مطالعہ کیا ہوگا تو آپ کو بھی یہ فیل ہوگا کہ ہمارے جتنے بھی ٹاپکس ہیں وہ قرآن کریم کی آیتوں کے حوالے سے کافی کم بیان ہوتے ہیں. یعنی جیسے مثال کے طور پر کہ ایک میں آپ کو بہت سادہ سی مثال دوں کہ کئی تقاریر وغیرہ سننے میں ایک بڑا عجیب سا وہ لگا کہ شیطان کو اللہ نے انسانوں پر فلاں 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 چیزوں کا اختیار دیا ہے, تو یہ اس طریقے کی بات ہوتی ہے, اور اس میں حدیثیں اور وہ سب چیزیں کہ شیطان کو یہ اختیار دیا گیا, اور کیوں دیا گیا ہے, اس لیے کہ شیطان نے جو ہے وہ خدا کی اتنی لمبی عبادت کی اور ہزاروں سال تک اور یہ اور وہ. یعنی جب تک ہم قرآن کریم کی آیتوں کو دقت نہیں کریں گے ہمیں یہ بات سمجھ میں آئے گی ہی نہیں کہ خدا نے شیطان کو انسان پر کوئی اختیار نہیں دیا سوائے ایک اختیار کے, وہ ہے وسوسہ ڈالنے کا, اور وسوسہ ڈالنے میں وہ بہت ماہر ہے, یہ ایک بات ہے, لیکن اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے خدا نے جو چیزیں ہمیں دی ہیں وہ اس کے تھریٹ سے کہیں زیادہ ہیں, جس کی طرف میں نے کئی دفعہ اشارہ کیا کہ بلکہ وہ امتحان الہی والی گفتگو میں بھی ہم نے لکھا کہ یہ نظام صرف شیاطین کا نظام نہیں ہے بلکہ شیاطین اور شافعین دونوں کا نظام ہے. یعنی اگر ایک طرف شیاطین انسان کو بہکانے اور گمراہ کرنے کے لیے موجود ہیں تو شافعین کا بھی پورا نظام ہے جو آپ کو صحیح رستے پر رکھنے کے لیے موجود ہے, اور آپ کی بائی ڈیفالٹ ہیلپ کر رہا ہوتا ہے اور بائی ڈیفالٹ آپ کی مدد کر رہا ہوتا ہے. تو یہ اس قسم کی گفتگو جو ہے نا, یعنی کہ جیسے احادیث کے پر اور روایتوں پر بھی جو چھدرا جو میں دو دفعہ پہلے بھی کہا تھا میں نے کہ اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ انسان حدیث یا روایتوں کا مخالف یا منکر ہو رہا ہے, لیکن اس کا مطلب یہ ضرور ہے کہ ہم جو بھی احادیث اور روایات کو دیکھیں پہلے قرآنک فاؤنڈیشن ہو اور اس کی بیسس پر یعنی قرآن کی نظر سے اس کو دیکھنے کے قابل ہوں, کیونکہ اس میں غیر معصوم کا انوالومنٹ ہے, اور جہاں بھی غیر معصوم کی انوالومنٹ ہے وہاں پرابلم لازمی ہے, کیونکہ اس میں اتنے یعنی کہ ایون اگر غیر معصوم پورا دیانتدار ہے بالکل دیانتدار انسان ہے اس کے باوجود بھی وہ بھول سکتا ہے, وہ ڈسٹارٹ کر سکتا ہے, وہ بات کو کم درجے پہ سمجھ سکتا ہے, ٹھیک ہے نا. یعنی کہ اگر کوئی انسان ایک انسان کی بات سن کے آگے بڑھاتا ہے تو موسٹ آف دا کیسز وہ اس بات کو آگے نقل کرتا ہے جو خود اسے سمجھ میں آئی ہے, اگر وہ نریٹ کر رہا ہے, اگر وہ ورڈ بائی ورڈ اس کو نقل نہیں کر رہا. تو یہ سارے مسائل موجود ہیں, اور اتنی پرابلمز ہیں کہ آپ لوگوں نے خود ہی سنا اپنے کانوں سے جو غربی صاحب کہہ کے گئے کہ 90% ہسٹری غلط ہے, کہہ کے کہتے ہیں نا یہاں پہ کوئی وجہ ہوگی نا, انہوں نے پرابلمز دیکھی ہوں گی کہ اتنی مصیبتیں ہیں کہ کسی بات کو ثابت کرنا وہ کرنا ایک عجیب سی چیز. بہرحال تو یہ ہمارا بنیادی طور سے ایک مقصد ہمیشہ رہتا ہے اس گفتگو میں کہ ہم یا تو ان احادیث و روایات کو مد نظر رکھیں کہ جو بزرگ علماء نے تحقیق کر کے بیان کی ہیں, اور اس سے پہلے یہ کہ قرآن کریم کی آیتوں کا پورا نیٹ ورک ہمارے سامنے ہو کہ جس کی روشنی میں ہم آگے دیکھنے کو کے قابل اور لائق ہوں انشاءاللہ. تو بہرحال اس حوالے سے تھوڑا سا سیرت نبوی پہ بات بھی تھی. اب ہم اگر آپ کو یاد ہو آداب الصلاۃ کے حوالے سے کہ ہم مکان مصلی اور قبلے کی طرف بات کر رہے تھے, مکان پر ہم نے بات کر لی تھی. ایک دو جملے بہت اچھے جو ہیں جو میں تھوڑا سا دہرا دوں کہ مکان مصلی یعنی نماز پڑھنے والے کا مکان کیا ہے, اس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ اسے یہ احساس ہونا چاہیے کہ نفس حبوط شدہ ہے. یہ حبوط کا لفظ کہاں سے آیا؟ قرآن کریم سے آیا کہ جب خدا نے آدم کو اور ان کی زوجہ کو کہا کہ احبتو, یہاں سے حبوط کر جاؤ یعنی جس مقام پر تم ہو یہاں سے نیچے اتر جاؤ, تو نفس حبوط شدہ ہے. کہاں سے حبوط شدہ ہے, کس مقام سے اتر کے نیچے آیا ہے؟ عالم غیب سے, یعنی وہ عالم جو اب ہماری نظروں کے سامنے نہیں ہے. اس عالم کی کیا کوالٹیز تھیں؟ اس عالم کی کوالٹیز یہ تھیں کہ وہاں پر انسان کو بھوک نہیں ہے, پیاس نہیں ہے, پریشانی نہیں ہے, کوئی تکلیف نہیں ہے. انسان اس مقام سے اتر کر یہاں کیوں آیا ہے؟ اس لیے کہ اس نے ایک شجر کو, ایک درخت کو چکھ لیا ہے جس کی قربت سے اس کو منع کیا گیا تھا. درخت کو چکھنے, میں درخت کے چکھنے کے لفظ اس لیے استعمال کر رہا ہوں کہ قرآن کریم میں کہیں بھی پھل کا لفظ نہیں ہے, ٹھیک ہے, ذاقہ شجراتا ہے. اس کو چکھنے کی وجہ کیا تھی؟ کہ انسان کے سامنے یہ ٹیمپٹیشن رکھی گئی تھی کہ تمہیں اس درخت کے ذریعے سے ایک ایسی زندگی کا پتہ مل جائے گا جو ہمیشہ باقی رہنے والی ہے, اور ایک ایسے گھر کی طرف تمہاری نشاندہی ہو جائے گی جس میں کوئی بلا اور زوال نہیں ہے. یہ تمام کی تمام باتیں قرآن کریم میں موجود ہیں. یعنی آدم اور حوا اس وجہ سے درخت کے قریب نہیں گئے تھے کہ خدا کی نافرمانی کرنا چاہ رہے تھے. یہ بہت قابل غور نقطہ ہے. اگرچہ کہ خدا نے منع کیا تھا کہ ولا تقرب هذه الشجره, کہ تم دونوں اس درخت کے قریب نہ جانا, فتکون من الظالمین, ظالمین میں سے ہو جاؤ گے, لیکن آدم اور حوا کس وجہ سے گئے تھے؟ کہ شیطان نے کیا کہا تھا, هل ادلک علی شجره الخلد وملک لا یبلا, کہ کیا میں تم کو بتاؤں ہمیشہ باقی رہنے والا درخت اور ایسا ملک جس میں کوئی بلا اور زوال نہیں ہو. اس یعنی یہ ٹیمپٹیشن تھی اس مقام تک پہنچنے کی, درست. تو وہاں سے جیسے ہی انہوں نے اس درخت کو چکھا اور اس کے بعد اس نشہ غیبیہ سے یا عالم برزخ سے یا بہشت برزخی سے کہاں پر آ گئے؟ اسفل سافلین میں آ گئے, یعنی اس جگہ پر آ گئے کہ جو تمام خدا کی تخلیق میں پست ترین ہے. یہ ہمارا موجودہ مکان ہے, ٹھیک ہے, یہ مکان مصلی ہے, یعنی نماز پڑھنے والے کا یہ مکان ہے, ارض سفلہ یا اسفل السافلین. لیکن کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جگہ بہت بری ہے, یہاں پر انسان کو پنشمنٹ کے طور پہ رکھا گیا ہے, یہاں پر انسان کو کنڈیم کر کے بھیجا گیا ہے؟ یہ نظریہ آپ کو بائبل میں مل جائے گا, لیکن یہ نظریہ قرآن کا نہیں ہے. یہ بات قرآن نہیں سمجھا رہا, یہ نظریہ اسلام بحیثیت دین نہیں سمجھا رہا. ہمیں یہ بات سمجھائی جا رہی ہے کہ اس جگہ پر کہ جو اپنی اصل حالت کے میں, یعنی کہ اگر اس کو تم اس کے پیچھے لگ جاؤ گے تو اس سے بدترین جگہ کوئی نہیں ہے تمہارے لیے, لیکن اگر تم نے اس کو یوٹیلائز کیا یہاں پر موجود چیزوں کو, تو اس سے زیادہ بہتر نعمت تمہارے لیے کوئی نہیں ہے, ٹھیک ہے. یعنی یہ دونوں باتیں پیراڈاکسیکل ہے, یہ مکان کہ اگر تم اپنے مقصد زندگی کو بھول کر اس کے پیچھے لگ گئے, ٹھیک ہے, یہ بہت عجیب نقطہ ہے یہاں پر کہ اس کے اندر جو چیزیں موجود ہیں اگر تم اس کے پیچھے لگ گئے, اس کے فالوور ہو گئے, تو تم ختم ہو جاؤ گے, تو تباہی ہے تمہارے لیے. لیکن اگر تم اپنے مقصد زندگی کو یاد رکھتے ہوئے اسے استعمال کرو تو یہ جگہ تمہارے لیے بہترین ہے. کہ جو امام علی علیہ السلام نے دونوں باتیں بیان فرمائی ہیں نہج البلاغہ میں, کہ کبھی آپ فرماتے ہیں کہ یہ خنزیر کی آنتوں کی مانند ہے, کبھی فرماتے ہیں کہ یہ بکری کی ناک سے نکلنے والے فضلے سے بدتر ہے، کبھی فرماتے ہیں کہ یہ متجر اولیاء خدا ہے. یعنی متجر کا مطلب ہے کہ یہ وہ مقام ہے کہ جہاں پر اولیاء خدا اللہ سے تجارت کرتے ہیں، اپنے ابدی اور دائمی سرمائے کو حاصل کرتے ہیں.
جی پستی کا جیسے بات کری آپ نے، تو پستی کی جو ڈیفینیشن ہے مطلب وہ کس طرح سے وہ ہوگی کہ اگر دو تین الگ الگ عالم کو اگر آپ وہ کریں تو اس کو کمپیریزن کس طرح سے یہ وہ ہوتا ہے کہ یہ پست ہے اور وہ اعلیٰ ہے؟
اس طریقے سے ہوگا کہ آپ اگر یعنی اس کی زندگی کو دیکھیں اور وہ زندگی آپ کو بلندی کی طرف متوجہ نہ کرے، یعنی اگر آپ اس دنیا کی زندگی کو دیکھیں، اور مجھے اجازت دیں دو جملے بولنے کی، کہ خدا نے انسان کا جسم جو ہے نا وہ بڑا حکمت کے ساتھ تخلق فرمایا، یعنی بہت آیات خداوندی ہیں اس جسم کے اندر، فقط اس کی روحانیت و معنویت تو اس سے بیونڈ ہے. انسان کے جسم میں کچھ چیزیں، یعنی اگر آپ ویسے دیکھیں تو انسان کا جسم جو ہے نا وہ تقریباً سر سے لے کے اور یہ نصف دھڑ تک ختم ہو جاتا ہے، اس کے نیچے تو دو ٹانگیں ہی ہیں اور کیا ہے، اتنے ہی جسم ہے مینلی. اس کا جو نچلا درجہ ہے نا، نچلا حصہ ہے جو شکم و شرمگاہ ہے، یہ دو چیزیں وہ ہیں کہ جو انسان کو اخلاد الی الارض کی طرف لے جاتی ہیں. یہ لفظ اخلاد الی الارض سنا ہے آپ نے، یہ قرآن کا لفظ ہے. یعنی قرآن کریم کی جو آیتیں ہیں سورۃ الاعراف کی 175-76 جس میں ایک انسان کا ذکر کیا ہے، بلعم باعور کا نام نہیں ہے، روایتوں میں یہ نام ہے، کہ جسے ہم نے اپنی آیتیں دی، ولکنہ اخلد الی الارض، لیکن بجائے اس کے کہ وہ ہماری آیتوں سے استفادہ کر کے بلند ہوتا، وہ زمین کی طرف جھک گیا. تو انسان کے اندر یہ جو دو چیزیں ہیں، شکم و شرمگاہ، یہ دونوں کی دونوں ٹوٹلی اس زمین کی زندگی سے وابستہ ہیں، ٹھیک ہے. اور اگر اس زمین کی زندگی سے انسان کنیکٹ ہوگا، کن دو چیزوں کو سرو کرے گا؟ شکم و شرمگاہ. وہ اس سے تو یہ کہاں لے جائے گی؟ اخلاد الی الارض، زمین میں دفن کر دے گی. وقد خاب من دساها، وہ ناکام ہے جس نے اپنے آپ کو دفن کر دیا، ٹھیک ہے. یہ دفن کر دے گی، یہ شکم و شرمگاہ دفن کر دے گی نفس کو خواہشات اور شہوات اور حیوانیت میں. تو اس لیے یہ زندگی بذات خود پست ہے. اگر کوئی اس زندگی میں چلا جائے گا تو انہی دو چیزوں کو سرو کرتا رہے گا، جس کا نتیجہ ہوگا وقت خواب من دساها، یا جیسے خدا نے اس کے بیان کیا جو میں نے آپ کو مثال دی سورۃ الاعراف 175-76،
جو سمندر کے سامنے چکنے والی
گائے. نہیں وہ نہیں ہے، ایک شخص تھا کہ جو بہت عالم تھا بنی اسرائیل کا، اور خدا نے کہا کہ ہم نے اس کو اپنی آیتیں عطا کی، اور ولو شئنا لرفعناہ، اگر ہم چاہتے تو اس کو اس کے ذریعے سے بلند کرتے، ولکنہ اخلد الی الارض، لیکن وہ ہماری آیتوں کو حاصل کرنے کے بعد بلند ہونے کے بجائے زمین کی طرف جھک گیا، زمین سے چمٹ گیا.
سمجھنے کے بعد
تو اس کے فاتبعہ الشیطان، تو پھر شیطان اس کے پیچھے لگ گیا اور اس نے شیطان نے اس کو اغوا کر لیا، کام ختم ہو گیا. تو اب جسم میں ان دو کے علاوہ دو چیزیں اور بھی ہیں، ایک قلب ہے ایک دماغ ہے. یہ قلب اور دماغ کی طرف متوجہ ہونا انسان کو بلند کرتا ہے، آسمانوں کی طرف لے جاتا ہے. شکم و شرمگاہ کی طرف متوجہ ہونا انسان کو اخلاد الی الارض پہ لے جاتا ہے. لیکن زمینی زندگی قلب اور دماغ والی نہیں ہے، ٹھیک ہے. جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ ڈفرینس، قلب اور دماغ والی زندگی بیونڈ میٹر ہے. یعنی قلب محبت ہے، جو میں کئی دفعہ آپ کو پہلے بھی ذکر کیا تھا، قلب یعنی محبت، دماغ یعنی تفکر، کسی شے کی گہرائی میں اترنا، حقیقت کو بے نقاب کرنا، ریزن، انٹلیکٹ، یہ دونوں چیزیں اس زمینی زندگی سے باہر ہیں. جو اپنی قلب کی طہارت کرتا ہے، یعنی اپنی محبتوں کو پاک کر لے، اور اپنے دماغ کو یعنی ہمیشہ حقیقت کی طرف متوجہ رہے اپنی سوچ، اپنی ریزننگ پاور سے، اس کے لیے جسم بہترین ہے.
قلب تو ٹھیک سمجھ میں آیا، لیکن دماغ کیوں، فؤاد کیوں نہیں؟
فؤاد اور قلب ایک ہی چیز ہے.
اس دماغ کہیں اور ریفرنس ہم کو نہیں ملتا، لیکن فؤاد ملتا ہے، قلب ملتا ہے.
قرآن، یہ دیکھیں میں جو ابھی بات کر رہا ہوں نا، وہ جس انداز سے بات کر رہا ہوں کہ قلب اور دماغ کی جب آپ بات کرتے ہیں نا، یہ فؤاد ان دونوں کے کمبینیشن کا نام ہے. یعنی قرآن کریم میں جب بات ہو رہی ہے تو سمع، بصر اور فؤاد کی بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے. یہ سمع، بصر اور فؤاد جو ہے، یہ وہی ہے جو قلب اور دماغ ہے. یعنی سمع، بصر، فؤاد آپ ملا لیجئے، اسی جگہ تک پہنچیں گے جو ابھی ہم ظاہری طور سے قلب اور دماغ کی بات کر رہے ہیں.
تو اس میں ایک چھوٹا سا سوال ہے، شاید تو کہا جاتا ہے کہ انسٹاپیبل فورس، محبت انسٹاپیبل فورس ہے، اور مان لیں انسٹاپیبل فورس ورسز ایموویبل آبجیکٹ، تو دونوں میں سے
یعنی کیا مطلب، تھوڑی سی اس کی وضاحت.
آبجیکٹ ہے، مٹیریل آبجیکٹ ہے، وہ اموویبل ہے. اگر آپ انسٹاپیبل فورس اپلائی کریں تو موو ہوگا یا نہیں ہوگا؟
خیر یہ محبت، اسی لیے تو میں نے کہا نا، محبت کی طہارت قلب کو پاک کرنے کی بات ہے. یعنی کہ یہ اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ ہر ایک سے دل لگا لو. یعنی پھر وہی بات کہ آپ کے دل لگ، جس سے آپ دل لگا رہے ہیں اس کی موٹیویشن شکم اور شرمگاہ سے آ رہی ہے یا دماغ سے آ رہی ہے؟ پھر وہی بات ہو جائے گی.
جو دماغ میں میرے بات نہیں ہے، وہ یہ ہے کہ شکم اور شرمگاہ اور دماغ و قلب، یا ہوا ورسز
زمین.
نہیں، وہ ہوا نہیں،
ہوا و حواس کی بات کر رہے ہیں.
اس سے جو ہے وہ کیوں نہیں تشبیہ دی
جاتی؟ اس لیے کہ میں آپ کو سمجھا رہا ہوں بات جسم انسانی کے حوالے سے.
اچھا ٹھیک ہے،
یعنی بات ہمیشہ ایک ہی جگہ پر آئے گی، لیکن میں ابھی آپ کو بات سمجھا رہا ہوں اس چیز کے حوالے سے جو بالکل آپ کی نظروں کے سامنے ہے. یعنی میں کسی بھی ٹپیکل ٹرمینالوجی میں جا ہی نہیں رہا کہ انسان اپنے جسم کو دیکھے اور ان باتوں کو سمجھ لے. کیونکہ سوال یہ تھا نا کہ عالمین کو ہم ڈیفرنشیٹ کیسے کریں گے کہ کون سی چیز پست ہے، کون سی چیز بالا ہے. تو میں نے کہا اس کو تو آپ اپنے جسم کو دیکھ کے سمجھ سکتے ہیں کہ انسان میں پست اور بالا دونوں ہیں. لیکن اس زندگی میں، جس زندگی میں ہم پائے جاتے ہیں، اس سے کنیکٹ ہمیں شکم و شرمگاہ کرتی ہے. قلب اور دماغ اس سے باہر نکالتا ہے، ٹھیک ہے. یعنی کہ آپ کی محبت آپ کو میٹیریلزم میں انوالو کرتی ہے، میٹیریلزم کے بیونڈ لے جاتی ہے.
محبت کس سے؟
ایون وہ محبتیں بھی، آپ کی جو اولاد سے محبت ہے، آپ کو میٹیریلزم سے باہر لے جاتی ہے نا. یعنی آپ اپنے جسم کو قربان کرتے ہیں، اپنے مال کو قربان کرتے ہیں، اپنے چیزوں کو قربان کرتے ہیں. یعنی آپ کے اندر ایثار کی ایک کیفیت پیدا ہوتی ہے کہ نہیں اس محبت کے ذریعے سے؟
وہ بھی تو میٹیریل محبت ہی ہوئی.
لیکن میں آپ سے بات یہ کہہ رہا ہوں کہ جو محبت ہے انسان کی، یہاں سے ہی انسان آگے جاتا ہے. جو ایک بہت مشہور مقولہ ہے کہ عشق مجازی عشق حقیقی کی طرف دروازے کھولتا ہے. جس کو کسی انسان سے محبت کرنا نہیں آتی، وہ خدا سے بھی محبت نہیں کر سکتا.
لیکن پھر ایک چیز سوال آیا کہ پھر جو ہم لوگ پہلے اس چیز پہ گفتگو کر چکے ہیں، تو کانٹرڈکٹ کر رہی ہے بات کہ جیسے آپ نے ایک بار کہا تھا کہ مطلب حق کی طرف جو سب سے زیادہ، جو بڑی رکاوٹ، جو سب سے بڑا وہ ہے، وہ آپ کی اولاد اور پیسہ وہ کرتی ہے. مطلب اس دو چیزوں کی محبت جو ہے، تو پھر یہاں پہ اس چیز کو کیسے
نہیں دیکھیں, بات یہ ہے کہ اس میں آپ اس نتیجے کو دیکھیں جو نتیجہ ہم نے بیان کیا تھا. ہم نے یہ نتیجہ کبھی بھی نہیں بیان کیا کہ آپ اولاد کی محبت کو دل سے نکال دیں. ہم اس نتیجے تک پہنچے تھے کہ آپ جس کو بھی چاہیں وہ چاہت خدا کی محبت کے ماتحت ہو. یعنی امام حسین علیہ السلام کربلا میں اس حالت میں نہیں تھے کہ ان کے دل سے اپنی اولاد کی محبت نکل گئی تھی, بلکہ اس حالت میں تھے کہ جتنی محبتیں تھیں سب محبت خدا کے ماتحت تھیں.
ماتحت کا مطلب
یعنی انڈر یعنی کوئی محبت اس قابل نہیں تھی کہ محبت خدا پر غالب آ جائے, یا خدا کی محبت کے جو تقاضے ہیں وہ تقاضے پورے کرنے سے آپ پیچھے ہٹ جائیں اس کی وجہ سے. یا اسی طریقے سے جو اس کی مثال ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی, کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو اپنے بیٹے کو ذبح کے لیے لٹایا تھا حکم خدا کے ماتحت, تو یہ مطلب تھوڑی تھا کہ بیٹے کی محبت ہی ختم ہو گئی دل سے, یہ دل خالی ہو گئی, یہ تو کبھی بھی نہیں ہے یہ بات. یعنی ایسے انسان کو تو آپ شقی القلب کہیں گے کہ جس کے دل میں یہ ساری وہی نہ ہو. لیکن بات کیا ہے, جو ایک مومن کی کوالٹی کیا ہے, کہ یہ محبتیں محبت خدا کے انڈر میں ہوں. یعنی اگر حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا کافر ہے تو پھر حضرت نوح کے لیے محبوب نہیں ہے. یہ اصل بات. تو بہرحال یعنی کہ مکان کے حوالے سے بات تھی, جو بہت اچھا جملہ ہے کہ انسان کو کیا پتا ہونا چاہیے کہ میں کرامت خداوندی کے گھر سے آیا ہوں, عبادت خدا کے گھر میں موجود ہوں, اور جزاء خداوندی کی طرف لوٹ کے جا رہا ہوں. کرامت کا مطلب یہ ہے کہ میں آیا ہوں خدا کی طرف سے باعزت مخلوق بن کے. یعنی میرا ایک معیار ہے, میرا ایک شرف ہے, خدا نے مجھے عزت اور شرافت کے ساتھ بھیجا ہے یہاں پہ. یہ ایک بڑی اہم بات ہے جو ہم اس بات کو شاید فیل نہیں کرتے اپنی زندگی میں, ہے نا. یعنی کہ جب آپ کسی بھی جگہ پر جاتے ہیں آپ کہتے ہیں کہ میں ایک باعزت خاندان سے ہوں, تو آپ ہر جگہ اس کا لحاظ رکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ نہیں, اپنے اٹھنے میں, بیٹھنے میں, کھانے میں, گفتگو میں, بول چال, ہر چیز میں, کہ نہیں میرے والد صاحب اور میرے دادا اور میرا فلاں جو ہے وہ ایک باعزت باشرف لوگ تھے. تو مجھے اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ میرے کسی بھی عمل سے ایسا سرزد نہ ہو کہ ان کی بے عزتی ہو. تو فرما رہے ہیں کہ انسان کہاں سے آیا ہے, دار کرامت خدا سے آیا ہے. خدا نے کرامت کے ساتھ انسان کو خلق کیا ہے, اور اگر کرامت کے ساتھ خلق نہیں کیا ہوتا تو خدا کبھی نہیں کہتا اقرا وربک الاکرم, پڑھ, جو پہلی وحی ہے کہ تیرا رب بے انتہا کریم ہے. جو بہت زیادہ کریم ہے وہ کس مخلوق کو درس دے گا جو پست ہے, لئیم ہے. جیسے کریم کا جو ریورس ہے, لئیم, پست, گھٹیا. یعنی اگر کوئی ہم سے آ کے کہے کہ میں آپ کو پڑھانا چاہتا ہوں اور میں بہت باعزت ہوں, تو یہ خود مجھے عزت دینے والی بات ہے یا نہیں ہے؟ آپ سوچ کے بتائیں بات, کہ یہ خود انسان کو عزت دینے والی بات ہے کہ نہیں. اقرا وربک الاکرم, اکرم کریم کا بھی مبالغہ ہے, بے انتہا کریم ہے. پڑھ کہ تیرا رب یعنی تیرا پالنے والا, تیرا تربیت کرنے والا کون ہے؟ بے انتہا کریم ہے. اس کے بعد کیا خدا فرما رہا ہے کہ انہ لقرآن کریم, جو کتاب ہم نے تمہاری ہدایت کے لیے بھیجی ہے. یہ کتاب کون سی ہے؟ قرآن کریم ہے. کریم کا مطلب باعزت ہوتا ہے, یعنی وہ چیز ہوتی ہے جس میں کسی قسم کا گھٹیا پن نہ پایا جائے, اسے کہتے ہیں باکرامت. قرآن کریم ہے, رسول کریم ہے. اس قرآن کو لانے والے جتنے سفرا ہیں, کرام برارہ, یعنی یہ پورا نظام کرامت ہے.
کرامت ایکسپلین,
کرامت کا جو آسان الفاظ میں معنی ہے وہ یہ کہ کرامت کا مطلب ہوتا ہے وہ چیز جس میں کسی قسم کا گھٹیا پن اور پستی نہ پائی جائے، جو چیز ہر قسم کی پستی سے مبرہ اور بالا تر ہو، پاک ہو، اسے کہتے ہیں کریم۔ کرامت کا جو لٹرل میننگ ہے وہ یہی ہے، اس کی اپلیکیشن بہت ساری جگہوں پہ ہو سکتی ہیں، لیکن کرامت کا جو اوریجنل میننگ ہے وہ یہی ہے کہ وہ چیز جس میں کسی قسم کی پستی اور گھٹیا پن نہ پایا جائے۔
ہم یہ کہہ سکتے ہیں کرامت وہ ہے جو اللہ کی طرف سے،
کرامت یعنی جس چیز میں صفت کریمی پائی جاتی ہے، یعنی انسان کریم آپ کس کو کہیں گے؟ ہم لوگ عام طور سے کریم کے معنی لیتے ہیں مہربان، انسان کریم جو ہر پستی سے بالا تر ہو۔ یعنی جب خدا کہہ رہا ہے قرآن کریم، کیا مطلب ہے قرآن کریم کا؟ یعنی یہ قرآن وہ ہے کہ جس میں کسی قسم کی پستی اور گھٹیا پن وجود نہیں رکھتی ہے۔ انہ لقول رسول کریم، یہ رسول جو تم کو قرآن پڑھ کے سنا رہا ہے یہ کون ہے جس میں کسی قسم کی پستی اور لولینس نہیں پائی جاتی؟ اور خدا نے اپنے کو اکرم کہا ہے، یعنی کریم کا بھی مبالغہ، بے انتہا کریم۔ جی اکرم، کرامت، کریم، یہ کرامہ، ٹھیک ہے۔ تو یہ انسان کہاں سے آیا ہے؟ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ جب خدا اکرم ہے، قرآن کریم ہے، رسول کریم ہے، اس کو لانے والے فرشتے با کرامت ہیں، تو یعنی انسان آیا ہے دار کرامت سے، عزت و شرف والے گھر سے آیا ہے۔
تو جب انسان پیدا ہوا اس ٹائم پر وہ،
یعنی انسان کو خدا نے انسان کو عزت دے کے پیدا کیا ہے،
لیکن وہ اس کے بعد کی سٹیج کی چینجز کے بعد وہ
با عزت مخلوق ہے۔ یعنی کیسے ہے کہ خود قرآن کریم بیان فرما رہا ہے کہ جب ہم نے انسان کے جسم کو بنایا، پھر اس کے بعد کیا کیا؟ نفخت فیہ من روحی، اپنی روح پھونک دی اس میں۔ اب یہ کتنی بڑی سعادت ہے، یعنی کہ جو روح انسان کو زندہ رکھے ہوئے ہے اس کو خدا اپنے آپ سے نسبت دے رہا ہے، فرسٹ پرسن میں، روحانہ بھی نہیں ہے، روحی، میری روح، بہت بڑی سعادت ہے۔ اسی طریقے سے خدا فرما رہے ہیں کہ جب انسان کے جسم کو ہم نے درست کیا، پھر ثم انشأناہ خلقا آخر، پھر ہم نے اس کو ایک نئی خلقت دی۔ نئی خلقت دی یعنی اس کے اندر یہ روح اور نفس پیدا کیا، اور اس کے بعد پروردگار کیا کہتا ہے؟ فتبارک اللہ احسن الخالقین، کہ پس بابرکت ہے وہ اللہ جو تمام پیدا کرنے والوں میں سب سے بیوٹیفل ہے۔ یہ خدا نے کسی کو بنا کے نہیں یہ بات کہی ہے، اپنی خلقت پہ فخر نہیں کیا ہے کسی بھی مخلوق کو بنا کے، فقط اور فقط انسان ہے۔ تو یعنی خدا یہ چاہتا ہے کہ انسان اپنی کرامت کو سینس کرے، جیسے آپ کے والد چاہتے ہیں، آپ کو کبھی پسند آئے گا کہ میں نے اپنے بیٹے کی یہ تربیت کی، ہمارا خاندان یہ اور یہ، جا کے یہ حرکتیں کر رہے ہیں؟ تو خدا بھی اسی طریقے سے کہ جب میں نے تم کو اتنی عزت دی ہے، اتنی شرافت عطا کی ہے، تمام مخلوقات کو تمہارے آگے جھکا دیا، سب کو تمہاری خدمت میں لگا دیا، انہیں آپ کبھی اس بات پہ غور کریں، کبھی ہم اس پہ شکر ادا کرتے ہیں جب ہم حیوانات کا گوشت کھاتے ہیں، جب ہم اس تمام چیزوں، ہم انہیں، کہ مجھے تو اکثر اوقات شرمندگی سی ہوتی ہے، میں کہتا ہوں تمام مخلوقات کا شکریہ کہ جنہوں نے میری زندگی کو پریزرو کرنے کے لیے اپنی جانوں کو پیش کیا ہے حکم خدا پہ۔ یعنی احساس شرمندگی ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ کیا میں ڈیزرو کرتا ہوں اتنی نعمتوں کو اپنے لیے وصول کرنے پر، کہ یہ سورج، چاند، زمین، نباتات، حیوانات سب میری خدمت میں لگے ہوئے ہیں، سب اپنی اپنی جانوں کو دے رہے ہیں میرے آگے، ہمیں جس طریقے سے چاہو مار لو، کاٹ لو، ختم کر لو، استعمال کر لو، سب ہمارے سامنے حاضر و پیش ہیں، لیکن ہم اس بات کا احساس کرنے کو تیار نہیں ہیں کہ یہ عزت جو ہمیں دی گئی ہے اس کے لحاظ سے کچھ ہم بھی بیہیو کر لیں، کچھ اس کا حق ہم بھی ادا کر دیں، کہ جو یہ کرامت و شرافت ہمیں دی گئی ہے اس پورے نظام ہستی میں، سسٹم آف کریشن میں، ہم بھی اس کو ریپلیکیٹ کریں، مطلب ریسیپروکیٹ کریں. تو دار کرامت سے آیا ہے انسان، دار عبادت خدا میں زندہ ہے، یعنی اس جگہ پر زندگی گزارنے کا مقصد کیا ہے؟ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، یعنی بندگی اور عبادت، خدا کی طرف رجوع کرنا، مالک حق کی طرف رجوع کرنا. اور جائے گا کدھر؟ دار جزاء اللہ، یعنی یہاں پر جو بھی کام کرے گا تو کہاں پہنچے گا؟ اس مقام پر کہ خدا اسے جزا اور بدلہ عنایت کرے گا. تو یہ مکان مصلی ہے، یعنی جب بھی انسان عبادت میں، نماز میں مصروف و مشغول ہو تو اس بات کو محسوس کرے کہ میں کہاں سے آیا ہوں، کس جگہ پر موجود ہوں، کس طرف جا رہا ہوں، تبھی وہ صحیح معنوں میں ایکٹ کرنے کے قابل ہو سکتا ہے. اچھا، اب اس کے آگے یعنی یہ تو ہم ڈسکس کر چکے ہیں، میں نے تھوڑا سا ریویژن کے لیے بات کی تھی، کہ اب بات آ رہی ہے وقت کی. یعنی ایک ہے مکان مصلی، ایک ہے وقت، وقت نماز. یہ فرماتے ہیں کہ اہل معرفت یا اصحاب مراقبہ ہر ایک کو اپنی اپنی قوت معرفت کے حوالے سے اوقات الہی میں سے نصیب ہوتا ہے. یعنی اوقات الہی، اب یہ جفلہ نے جو استعمال کیا ہے نا، بذات خود بڑی تشریح مانگتا ہے. اوقات الہی کیا ہیں؟ اوقات الہی کا مطلب یہ ہے کہ خدا کی طرف سے تمام مخلوقات کے لیے اپرچونیٹیز اویلیبل ہیں کہ تم میرے پاس آؤ اور مجھ سے مناجات کرو، راز و نیاز کرو، مجھ سے اپنے تعلق کو قائم کرو، اور جو اس کی لذت ہے وہ حاصل کرو، جو اس کا نتیجہ ہے وہ حاصل کرو. لیکن یعنی ان اپرچونیٹیز کو ہم کہتے ہیں کہ یہ اوقات الہی ہیں، یعنی خدا کے ساتھ میٹنگز کا، یہ اپوائنٹمنٹس کا ایک وہ ذریعہ، ایک نظام، خدا کے ساتھ اپوائنٹمنٹ، خدا کے ساتھ میٹنگ، خدا کے ساتھ اپنے دل کا حال بیان کرنا، خدا سے راز و نیاز کرنا. جو لوگ ابھی میں ان کی بات کرتا ہوں کہ انشاءاللہ کہ جن کو بیان کرتے ہیں کہ یعنی کہ جو واقعاً لائق افراد ہیں، ہم جیسے نالائق لوگ کہ جو اپنی زندگی میں ان دونوں باتوں کا احساس ہی نہیں کرتے. کن دونوں باتوں کا؟ کہ خدا کی طرف سے ہم کرامت کے ساتھ پیدا کیے گئے ہیں اور مجھے اپنی کرامت کے لحاظ سے بیہیو کرنا ہے، اور دوسری بات یہ کہ خدا نے، یعنی کہ جو مالک کل ہے، اس نے ہمارے لیے دروازے کھولے ہیں اپنی طرف آنے کی اور اپنے آپ سے ملاقات کرنے کی اور ان چیزوں کو حاصل کرنے کی کہ جو مطلب ایک انسان کے لیے بہترین سرمایہ ہیں، بن سکتی ہیں. ان دو باتوں کا ہمیں احساس ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے، شعور ہی نہیں ہے، بلکہ احساس کیا کہہ لیں، شعور بھی نہیں ہے. تو ہم جیسوں کو متوجہ کرنے کے لیے خدا نے کچھ اوقات خود سے بنا دیے ہیں اور ہم پر واجب قرار دیا ہے کہ آ جاؤ، جنہیں آپ کہتے ہیں اوقات نماز. ورنہ جو واقعاً، جیسے اب میں ان گروہوں کی بات کرتا ہوں، وہ کہ جو مجذوب جمال جمیل ہیں. مجذوب کسے کہتے ہیں؟ جو جذب ہیں، یعنی خدا کے جمال جمیل میں جذب ہیں. عاشق و دل باختہ حسن ازل، جو حسن ازل ہے اس کے عاشق ہیں، اس پر اپنا، اس کو اپنا دل دے چکے ہیں. از جام محبت سرمست، محبت کے جام سے مست ہیں. از پیمانہ الست بے خود، جو الست بربکم کا پیمانہ ہے اس سے شراب پیتے ہیں اور بے خود ہیں. برائے آہاں ان کے لیے دوام حضور است، ان کے لیے مسئلہ نہیں ہے کہ وقت نماز آ رہا ہے اور جا رہا ہے،
ہمیشہ حضور میں
ہر وقت دوام حضور ہے، ہر وقت خدا کی بارگاہ میں حاضر ہے اور خدا ان کے سامنے، یہ نور خدا ان کے سامنے، برائے آہاں دوام حضور است. واللحظہ الذکر و فکر و مشاہدت و مراقبت محجور نیستن، اور ایک لمحہ بھی ذکر خدا سے، فکر خدا سے، نور خدا کے مشاہدے سے اور خدا کی بارگاہ میں یہ کہ وہ مجھے دیکھ رہا ہے، ان کیفیات سے وہ ایک لحظے کے لیے بھی باہر نہیں ہے. مراقبہ کہتے ہیں نگرانی کو، نگرانی واچ فلنس، مراقبہ یعنی نگران رہنا، واچ فل ہونا، رقیب جو آپ پر نگران رہے. تو مراقبت یعنی مشاہدہ کہ میں خدا کو دیکھ رہا ہوں، مراقبت خدا مجھے دیکھ رہا ہے. جی
یہ ایک چھوٹا سوال ہے کہ انسان کو اللہ نے کرامت کے ساتھ پیدا کیا ہے یا یہ پوٹینشیل دے کے پیدا کیا ہے کرامت اور پستی کا، یا صرف کرامت سے پیدا کیا؟
انسان اگر اپنی کرامت کو فراموش کر دے، جیسے ابھی میں نے کہا کہ اگر انہیں، اس میں آپ دیکھیے سورہ الشمس کی جو آیت ہے نا، اس بارے میں بہت زبردست ہے، وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا. خدا نے نفس کو خلق فرمایا، اس کو بیلنسڈ کیا، ٹھیک ہے، اس میں الہام کر دیا وہ تمام چیزیں جو اس کے لیے اچھی ہیں اور بری ہیں. قد افلح، وہ نجات پا گیا جس نے نفس کا تزکیہ کیا، یعنی اس کو مسلسل گروتھ دیتا رہا. اب گروتھ دینے میں ہر چیز شامل ہے. آپ کو جیسے فار ایگزامپل آپ کو پودے کو گروتھ دینا ہے، تو پودے کو گروتھ دینے میں اس کی زمین بھی صاف کرنا ہے، کانٹے بھی دور کرنا ہے، پرندوں سے بھی بچانا ہے، جھاڑ جھنکاڑ بھی دور کرنا ہے، یہ سب یہ تزکیہ ہے، یہ پورا پروسیس تزکیہ ہے. جو اس کا تزکیہ کرتا رہا نفس کا وہ فلاح. قد خوابا، نامراد کون ہے؟ من دساہا، جس نے اس کو دبا دیا، جو ابھی میں نے بات کی، یہ خواہشات شہوات جو شکم و شرمگاہ سے جو ہوا و حوث پیدا ہوتی ہیں، جس نے اس ڈھیر میں دبا دیا گیا. تو خدا نے انسان کو، اور ابھی آج صبح میں گھر میں یہ بات کر رہا تھا کہ اگر ہم قرآنک پرسپیکٹیو کو دیکھتے چلے جائیں، اتنا زیادہ انسان پر امید ہوتا ہے اور اتنا زیادہ شکر خدا انجام دیتا ہے کہ خدا نے کس قدر نعمتیں عطا کی ہیں اور کس قدر سہولتیں دی ہیں ترقی کرنے کی. یعنی آپ اسی بات کو غور کریں کہ ایک عالم بنایا جس میں اسرار اور عجائبات ہیں، انسان کو وہ دماغ دیا جو ان اسرار کو سمجھ کے استعمال کر سکے، کتنی بڑی لذت ہے. یعنی جب انسان ان چیزوں کو دیکھتا ہے، ان مسٹریز کو دیکھتا ہے، سالو کرتا ہے، حیوان تو نہیں سالو کر سکتا. یعنی مجھے اور آپ کو وہ چیز دی کہ جو اسرار میں نے پیدا کیے ہیں ان کو تم سمجھ سکتے ہو، ان کو استعمال کر سکتے ہو، ان کو اور ترقی دے سکتے ہو. یعنی ہر اعتبار سے آپ سوچتے چلے جائیں، سوچتے چلے جائیں، اور یہ وہ مقام ہے جو جہنم ہے، یہ وہ جگہ ہے جو اسفل السافلین ہے. یعنی خدا کا بنایا ہوا جہنم یہی ہے، انسان کا بنایا ہوا جہنم پتہ نہیں کیا کیا ہوتا ہے. یہ میرا جملہ یاد رکھیے گا اور غور کیجیے گا اس پہ. خدا کا بنایا ہوا جہنم اتنا ہی ہے، یہ خدا کا بنایا ہوا جہنم، اس سے نیچے نہیں ہے، اس سے تکلیف دہ نہیں ہے. جتنی تکلیفیں اس زندگی میں ہمیں مل جاتی ہیں، خدا کے بنائے ہوئے جہنم میں اس سے زیادہ تکلیفیں نہیں ہیں. انسان کا بنایا ہوا جہنم ہے جو بے انتہا اذیت ناک بن جاتا ہے.
جب انسان پیدا ہوتا ہے تو ایک دم 100% اس پہ پیدا ہوتا ہے، پھر وہ یا تو پھر اوپر جائے گا یا نیچے جائے گا.
یعنی کہ اگر اس نے تزکیہ کیا، من زکاہا، دساہا، نام سقوط، تو خدا نے جو چیز بنائی ہے، جو دی ہے، جو انسان کو دیا، اگر انسان اس پہ غور کرے، پیش بہا نعمتیں. تو پھر
فرمایا کر رہے ہیں کہ وہ جہنم، وہاں ہیئر آفٹر والی جہنم تو کمپیئر کر رہے ہیں
کس کو؟
کہ خدا کی جو جہنم جو ہم اس دنیا کو سوچ رہے ہیں، آئی تھنک یہ تو بہت ایزی جہنم، پھر
بہت آسان ہے،
لیکن وہاں جو جہنم ہے
بہت آسان ہے. آپ ایک چیز پہ غور کیجئے گا، اس پہ ہو سکتا ہے کہ بعض لوگ بہت شدت سے اختلاف کر جائیں. یہ آیت بڑی عجیب سی لگتی ہے، لقد حق القول لأملأن جہنم من الجنۃ والناس اجمعین، تقریباً یہ کہ لقد حق القول، یہ ماضی ہے یا مستقبل ہے؟ لقد حق القول، میری بات پوری ہو گئی، حق ثابت ہو گئی، حق ثابت ہو گئی. لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ، یہ بھی جو ہے یہ مستقبل کہیں بھی نہیں ہے اس میں کہ میں پر کر دیا میں نے جہنم کو انسانوں اور جنوں سے مل کے اجمعین. ٹھیک ہے، یعنی وہی میں کہہ رہا ہوں کہ اس میں زیادہ تر لوگ آپ کو کہاں لے جائیں گے، اس آیت پہ کس طریقے سے غور کریں گے کہ خدا نے آخرت میں ایک جہنم بنائی ہے اور اس جہنم کو وہ انسانوں اور جنوں سے بھر دے گا،
مطلب ڈیسیشن لے لیا.
ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ اس بات پہ غور کریں کہ یہ ماضی ہے، بھر دوں گا نہیں ہے،
دیا.
تو اور امام علیہ السلام کے اس قول کو اس کے ساتھ ملائیے کہ جب پوچھا گیا کہ یہ پل صراط کہاں ہے، پل صراط جہنم پر ہے، ہر شخص کو اس پر سے گزرنا ہے، آپ بھی اس پر سے گزر گئے. امام نے فرمایا کہ ہم جہنم پر سے کب گزر گئے؟ جب جہنم ٹھنڈی تھی. تو کوشش کرو کہ جہنم پل صراط جو جہنم پر کھچا ہوا پل ہے، کوشش کرنا چاہیے تمہیں کہ اس پر سے اس وقت گزر جاؤ کہ جب نیچے والی جہنم گرم نہیں ہونا شروع ہوئی ہے.
تو یہ کہنا غلط ہوگا کہ جیسے کہ آپ پہلے ذکر کر چکے ہیں کہ آپ کے جو اعمال ہوں گے وہ اس کی ایک شکل ہوگی.
جی جی.
تو انسٹیڈ ہم اس طرح سے سوچتے ہیں کہ جہنم ایک جگہ ہے جہاں پہ آگ جل رہی ہے، اسے ہیل فائر کہتے ہیں. تو وہ ہیل فائر وہاں کی آگ نہیں، لیکن ہم جو خود لے کے جا رہے ہیں وہ آگ ہے.
وہی وہی ایک آخرت کے اندر وہ ایک انسان کے پاس، جب آپ اور میں آگے جائیں گے انشاءاللہ تو ہماری پاورز بہت بڑھ چکی ہوں گی. یعنی جیسے میں بار بار آپ کو مثال دے چکا ہوں کہ خواب کے اندر آپ کی کریٹو پاورز یہاں سے بہت زیادہ ہوتی ہیں کہ نہیں ہوتی. تو عالم ملکوت میں جب انسان پہنچ جائے گا اس کی کریٹو پاورز بہت بڑھ چکی ہوں گی. اور پچھلی دفعہ میرا خیال ہے میں نے آپ سے یہ بات کہی تھی کہ خدا ہر شخص کو وہ زندگی دے گا جو وہ اپنے دل کی گہرائیوں سے پسند کرتا ہے. یعنی جس زندگی کو میں اپنے دل کی گہرائیوں سے، ایچ اینڈ ایوری پرسن جس زندگی کو وہ اپنے دل کی گہرائیوں سے چاہتا ہے، ہر شخص کو وہی زندگی ملے گی. بالکل سیدھا سادہ اصول ہے. ہاں صرف یہ کہ یہ پردہ نہیں ہوگا جو ابھی یہاں پر ہے. تو وہی وہ کریٹو پاورز ہیں، قرآن کریم کی آیتیں موجود ہیں، نار اللہ الموقدۃ التی تطلع علی الافئدہ، کہ آگ جو اللہ کی روشن کی ہوئی آگ ہے وہ کہاں پر طلوع ہوگی؟ فؤاد پر طلوع ہوگی، انسان کے دلوں پر طلوع ہوگی. یعنی یہ یہ کریٹو پاور ہے، اس کے پاس بھی کریٹو پاور ہے، لیکن اس نے مواد ہی سارا آگ جمع کیا ہے، تو کیا بنے گا اس کے ارد گرد؟ یعنی جس نے سارا کا سارا مواد اپنے اندر کیا جمع کیا ہے، نار جمع کیا ہے، تو اس کی کریٹو پاورز کیا کریٹ کریں گی؟ جو کچھ بھی ہوگا نار ہی ہوگا. سورہ قارعہ کے اینڈ میں ایک جملہ ہے بہت ہی زبردست ہے، وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ حَاوِيَةٌ، جس کے موازین، موازین کسے کہتے ہیں؟ جس کو تولا جائے، جس کی تولے جانے والی چیزیں ہلکی ہو جائیں گی، ہلکی نکلیں گی، آگے کیا ہے؟ فَأُمُّهُ حَاوِيَةٌ، کیا مطلب ہے اس کا؟ اس کی ماں جہنم ہے، خدا ہر ایک کو اس کی ماں کی گود میں بھیج رہا ہے، خدا کسی پر ظلم نہیں کر رہا، خدا کسی پر ظلم نہیں کر رہا۔ فَأُمُّهُ حَاوِيَةٌ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ، تمہیں اس کی ماہیت کا کیا پتا، یہ حاویہ کیا ہے؟ نارٌ حامیہ، بھڑکتی بھی آگ ہے۔ تو اب تم اپنی پوری زندگی دھوکا، فریب، غصب، جھوٹ، غیبت، چوری، چکاری، یہی سب سے محبت کرو گے اپنی پوری زندگی، فَأُمُّهُ حَاوِيَةٌ، تم نے ماں کس کو بنا لیا؟ بھڑکتی ہوئی آگ کو۔ تو یہ تو بہت سیدھا سمپل ہے یہ قرآن کریم کے، اس میں کہ ہم ہر ایک کو وہی دیں گے جو وہ خود چاہتا ہے اپنے لیے۔ اب یہ تم سوچ لو گے تم اپنے لیے کیا چاہتے ہو۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ ہم نے ایک امتحان لیا ہے، امتحان لیا ہے، اس بات کا امتحان لیا ہے کہ تم صرف ظاہری میں تو نہیں پھنس کے رہ گئے، یعنی تم کو ظاہری طور سے لذتیں دکھا دیں، لیکن لذتوں کے ساتھ اذیت بھی ہے، ظاہری طور سے نیکیوں میں زحمت ہے لیکن زحمت کے ساتھ لذت بھی ہے، کہ ہم اس بات کو محسوس نہیں کرتے کہ ہم اگر اپنی جیب سے اپنا مال نکال کے کسی کو دے دیتے ہیں، کسی محتاج کو، تو ہم ایک سکون اور سرور محسوس کرتے ہیں۔ یعنی مال دے دینے کی زحمت سے زیادہ ایک پریشان حال کی محتاجی دور کرنے کی لذت محسوس کرتے ہیں۔ 15-16 گھنٹے گرمی میں روزہ رکھنے کی زحمت سے زیادہ حکم خداوندی کی اطاعت کی لذت محسوس کرتے ہیں، یہ بھی تو ہے نا۔ یعنی یہ تو نہیں، جیسے میں نے کہا کتنا فیسیلیٹیٹنگ سسٹم ہے، آپ اس پہ غور کریں۔ یعنی خدا نے یہ نہیں کیا کہ بس زحمت اٹھاتے رہو، ابھی کچھ بھی نہیں مل رہا۔ یعنی خدا یہ بھی تو کر سکتا تھا نا کہ ہمیں نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، انفاق سب پہ لگا دیتا، کچھ انسان کو اچھا نہیں لگتا۔ یعنی آپ ان چیزوں کی باریکیوں پہ غور کریں تھوڑا سا، کتنی بڑی نعمت ہے کہ میں اور آپ کوئی اچھا کام کرتے ہیں تو فوراً دل میں لذت آتی ہے، مزہ آتا ہے، سرور محسوس کرتے ہیں، یہ کتنی بڑی نعمت ہے۔ یعنی خدا کہتا ہے نہیں، تم 50 سال خالی یہ زحمتیں اٹھاتے رہو، مرو گے تو لذت آئے گی، ہو سکتا تھا کہ نہیں، تو ہمارے لیے بات بہت مشکل ہو جاتی۔ لیکن ابھی ہم اپنی زندگی میں نیکی کے ساتھ لذت بھی محسوس کرتے ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ خالی زحمت نہیں ہے۔ اسی طریقے سے جو گناہ کرتا ہے، جو برائی کرتا ہے، اس کے ساتھ اذیت بھی ہے، اسے کچھ اچھا نہیں لگتا۔ جو اپنا ٹائم بار میں برباد کر کے جاتا ہے، جوئے میں برباد کرتا ہے، کسی کا حق چھین لیتا ہے، وہ جب رات کو سوتا ہے تو خوشی کے ساتھ نہیں سوتا، کوئی انسان ایسا نہیں ہے جس کو یہ سب حرکتیں کرنے کے بعد کہے آئی ایم انجوائنگ اٹ۔
تو یہ اپنے آپ میں ایک جہنم
ہے۔ بالکل بھائی، بالکل ہم نے درست کہا، یہی تو بات ہم کر رہے ہیں کہ یہ سب چیزیں جب بنا رہے ہو تو فَأُمُّهُ حَاوِيَةٌ،
فرق اتنا ہے کہ اس کو پتا نہیں ہے۔
کیسے نہیں پتا؟
جو آدمی کر رہا ہے
کیسے نہیں پتا؟ اسے اچھے طریقے سے پتا ہے،
شیطان نظر ہوئی،
سب کو اچھے طریقے سے پتا ہے۔
نہیں، اس کا جو جیسے سورہ یاسین میں آیت ہے جو کہ اس کی گردن توپ سے باندھی گئی ہے، اس کو اس چیز کا علم نہیں ہے کہ وہ
توپ سے باندھنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ علم نہیں ہے، توق سے باندھنے کا مطلب ہے کہ وہ اس مشاہدے سے ہی اب محروم ہو چکا ہے، اندھا ہو چکا ہے۔ لیکن یہ کہ اسے یہ نہیں کہ پتہ نہیں ہے اپنے دل کی گہرائیوں میں، یعنی کہ اگر کسی کی گردن میں توق ڈال دیا جائے وہ اپنے آپ کو دیکھنے سے محروم ہو جائے گا. اس احساس سے تو محروم نہیں ہوگا کہ میں اپنے آپ کو نہیں دیکھ پا رہا. اب اس پہ غور کیجئے, اپنے آپ کو نہ دیکھ پانا ایک بات ہے, اور اس اذیت کا ساتھ ہونا کہ میں اپنے کو نہیں دیکھ پا رہا ہوں, یہ اذیت ہوگی یا نہیں ہوگی کہ کوئی چیز رکاوٹ بن کے بیچ میں آ گئی ہے کہ میں تو اپنے کو بھی نہیں دیکھ سکتا. تو ایسا کوئی بھی نہیں ہے, ایسا کوئی شخص نہیں ہے, الا یہ کہ جو بالکل ٹوٹلی سیاہ قلب اور خدا جس سے انتقام لے اور وہ اس جگہ تک, ورنہ ایسا کوئی بھی شخص نہیں ہے. تو
ایک چھوٹی سی چیز جو ابھی ہم سوچ رہے تھے وہ یہ کہ جیسا کہ ہم لوگ یہی بات کر رہے ہیں, تو اگر ہم اپنے آپ کو ایک کمتر زندگی کی محبت میں گزار دیں اور ہمیں وہ زندگی بعد میں ملے, ہماری ہے آخرت میں, اور جب ہمیں سامنے دکھ رہا ہے کہ اس ٹائم, ویسے تو اللہ ہمیں بتا رہا قرآن میں, لیکن اس ٹائم ہمیں صاف دکھ رہا ہوگا کہ کتنی اعلیٰ درجے کی زندگی ہمیں مل سکتی تھی, لیکن ہم نے یہ زندگی چوز کی ہے, تو یہ زندگی ہمارے لیے کیونکہ شارٹ ٹرم والی ہوگی, تو ہم بیسیکلی اسی کو سوچ سوچ کے,
یعنی وہاں پہنچنے کے بعد تو کچھ نہیں ہو سکتا نا
جی, تو پھر وہ بیسیکلی ہمارے لیے جہنم.
اسی لیے قرآن کریم کا جو ایک قیامت کا جو ایک لفظ قرآن کریم میں ہے, یوم حسرت ہے. یعنی قیامت کے دن ہر انسان چاہے ولی ہو وہ بھی حسرت میں ہوگا کہ اگر میں اور یہ کر لیتا تو یہ اس مقام تک آ جاتا, یہ کر لیتا تو اس مقام تک آ جاتا. یعنی ہر شخص حسرت میں مبتلا ہوگا.
تو جو ہم سنتے ہیں کہ مواد ملے گا پینے کے لیے, مطلب اگر جہنم میں اس طرح
کی, وہ ہر چیز, جیسے میں نے آپ کو وہ بات سمجھا دی نا کہ انسان جو ہے اس کے اندر وہی چیز کریٹ ہو کے باہر آ رہی ہے. یعنی جیسے خواب میں جو کچھ میرے نفس کے اندر ہے وہی کریٹ ہو کے سامنے آتا ہے. یعنی آپ اپنے خواب میں جو دیکھتے ہیں وہ باہر دیکھ رہے ہوتے ہیں نا, کچھ کھا پی بھی رہے ہوتے ہیں, لیکن جو کچھ میرے اندر ہے جتنا بھی میٹیریل اسٹف کریٹ ہو رہا ہے وہ اس کی وجہ سے کریٹ ہو رہا ہے, اسی سے کریٹ ہو رہا ہے. تو اسی طریقے سے آخرت میں خدا سمجھا رہا ہے کہ ایک تو انسان کی حقیقت ہے, یعنی یا قلب نور ہے یا نار ہے, قلب یا نوری ہے یا ناری ہے. اب اس پر ڈپینڈ کرتے ہوئے اس کے پوری اس کے ارد گرد کا عالم کریٹ ہوگا. اگر قلب نوری ہے تو وہ پوری جنت اپنے ارد گرد کریٹ کر لے گا ڈپینڈنگ آن ہز اون کوالٹی. یعنی جیسے قرآن کریم فرما رہا ہے سابقون, السابقون کی جنت الگ ہے, اس کا معیار الگ ہے, اصحاب یمین کی جنت کا معیار الگ ہے. کیوں معیار الگ ہے؟ اس لیے کہ خود ان کا معیار الگ الگ ہے,
نہیں تو ان کے لیے وہ کمتر زندگی جہنم بن جاتی.
نہیں, جہنم جو جنت میں چلا جائے گا ایک دفعہ, جو یعنی کہ یہ حسرت کب ہے؟ میدان محشر کی ہے, ٹھیک ہے, جب لوگ اپنے اپنے نام نتیجے دیکھیں گے. لیکن ونس جب اہل بہشت اپنے اپنے درجات میں چلے جائیں گے تو یہ سب چیزیں ختم ہو جائیں گی,
کیونکہ وہ لانگ لاسٹنگ.
ہاں, یعنی پھر یہ سب, کیونکہ بہشت میں کوئی حسرت, تکلیف, ندامت یہ سب کچھ بھی نہیں ہے. بالکل بالکل, ہر شخص ہر شخص